متعد کیے ہیں۔ وزارت خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے فوجی اڈوں پر حملے نے اس خطے کو ایک خطرناک تنازع سے دوچار کر دیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق ہندوستان کی جانب سے اشتعال انگیز اقدامات کے سبب علاقائی امن کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، جو سندھ طاس معاہدے جیسے معاہدوں کی واضح خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اپنے دفاع کے حق کو محفوظ سمجھتا ہے اور وہ کسی بھی طرح کی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ اسی درمیان پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے کردار پر زور دیا اور ہندوستان پر دہشت گردی کی کارروائیوں کی حمایت کا بھی الزام لگایا۔ وزارت خارجہ نے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق تنازع کشمیر کے پرامن حل پر اپنی حمایت پر زور دیا۔ اس بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے جس میں مضبوط ارادے والے پرعزم لوگ ہیں، ملک کی امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ عالمی برادری کو ہندوستان کے خطرناک اور جنگی رویے کے خلاف ہوشیار رہنا چاہیے۔ سامعین، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پہلی بار ہاٹ لائن کے ذریعے براہ راست فوجی گفتگو دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز یعنی ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کے بیچ ہوئی۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ جنگ بندی کے بعد اسلام آباد اور نئی دہلی میں اعلی فوجی حکام نے پیش رفت اور متعلقہ سیکیورٹی کے امور کا جائزہ لینے کی غرض سے ٹیلی فون کے ذریعے پہلا براہ راست رابطہ کیا۔ باخبر ذرائع کے مطابق ان مذاکرات میں دونوں ممالک کے کمانڈروں نے کشیدگی میں اضافے کو روکنے کے لیے براہ راست مواصلاتی ذرائع کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس براہ راست گفتگو کو سیکیورٹی ماہرین دو پڑوسی جوہری طاقتوں کے درمیان بحران کو سنبھالنے کی کوشش کی ایک علامت سمجھ رہے ہیں۔ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں کہ جب میزائل اور ڈرون حملوں کے سبب خطے میں پیدا ہونے والی کشیدگی نے پاکستان اور ہندوستان کو ایک مکمل جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ سامعین، پاکستان نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی کی ایجنسی آئی اے ای اے سے ہندوستان میں ریڈیو ایکٹیو مواد کی چوری اور اس کی اسمگلنگ کی تحقیقات کرنے کی درخواست کی ہے۔ ہندوستان کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی طرف سے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں پر بین الاقوامی نگرانی کی ضرورت پر زور دیے جانے کے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں ان کے بیان کی مذمت کی گئی۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ نئی دہلی کی جانب سے بے بنیاد اور اشتعال انگیز باتیں کی جا رہی ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہندوستان کے وزیر دفاع کا غیر ذمہ دارانہ بیان ہندوستان کی حالیہ جارحیت کے خلاف پاکستان کے مؤثر دفاع پر گہری مایوسی کا عکاس ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ہندوستان میں ریڈیو ایکٹیو مواد کی چوری کے متعدد واقعات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اسلام آباد ان واقعات کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہندوستان اپنی ایٹمی تنصیبات کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ پاکستانی میڈیا نے اس بیان کو شائع کرتے ہوئے ہندوستان میں ریڈیو ایکٹیو مواد کی چوری سے متعلق کچھ واقعات کا حوالہ بھی دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ عالمی برادری کو اس خطرے کی روک تھام کرنی چاہیے۔ ہمیں اسی کے ساتھ ہی پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
ہم تاب ابد سیوت غیور کے ولی ہے، ہم مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہے، استعمار ہے باطل عرض، خیر ہے جد و جہد مسلسل، عند اللہ عند اللہ۔ ہم تاب ابد سیوں تغیر کے ولی ہیں، ہم تاب ابد سیوں تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہے، دین ہمارا دین مکمل، استعمار ہے باطل عرض، خیر ہے جد و جہد مسلسل، عند اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وحدت قرآنی، روح قوت مظہر قوت، روح قوت مظہر قوت، مرحمت رحمانی، سب کی زبان پر دلوں میں ایک نعرہ قرآنی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم تاب ابد سیوں تغیر کے ولی ہیں، ہم تاب ابد سیوں تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہیں، ہمارا دین مکمل، استعمار ہے باطل عرض، خیر ہے جد و جہد مسلسل، عند اللہ عند اللہ کی دعوت کل عالم میں، امن کی دعوت کل عالم میں، مسلک عام ہمارا، داد شجاعت دور ستم میں، داد شجاعت دور ستم میں، یہ بھی کام ہمارا، حق آئے تغیر کے ولی ہیں، ہم تاب ابد سیوں تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہیں،
مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے
پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین پروگرام کا آغاز ایرانی اخبارات سے کرتے ہیں. یہ ہیں روزنامہ ایران کی کچھ اہم سرخیاں. صدر ایران ڈاکٹر پزیشکیان کے دورے عمان کے دوران دونوں ملکوں کے دوران 18 معاہدوں پر دستخط. گزشتہ نصف صدی کے دوران ایران اور عمان کے درمیان تعلقات روایتی سفارتی تعلقات سے بالا تر رہے ہیں. غزہ پر غاصب سینی فوج کی جارحیت میں اب تک شہید ہونے والے بے گناہ افراد کی تعداد 54,000 سے تجاوز. اور یہ ہے روزنامہ کیہان کی بات سرخیاں. محمد باقر قالیباف لگاتار چھٹی بار پارلیمنٹ کے اسپیکر منتخب. یورینیم کی افزودگی کو پوری قوم کی حمایت حاصل. امریکہ میں کورونا سے اب بھی ہر ہفتے 350 سے زیادہ افراد کی موت. اے بی سی ٹی وی چینل کی رپورٹ. اور اب پیش ہے روزنامہ جامع جم کی بعض سرخیاں. آج عوام کی خدمت کے لیے سب مناسب ماحول اور مواقع بہت ہیں. رہبر انقلاب اسلامی سامراجی ممالک مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی سازش میں مصروف صدر ایران ڈاکٹر پزیشکیان. غزہ میں مزید 28 فلسطینی شہید. اور سامعین آئیے اب پاکستانی اخبارات کا جائزہ لیتے ہیں. پہلے ڈان نیوز کی کچھ اہم سرخیاں. پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 27 برس مکمل. صدر وزیراعظم کی قوم کو مبارکباد. وزیراعظم شہباز شریف کا یوم تکبیر کے موقع پر اہم پیغام. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آذربائیجان کے وزیر دفاع سے ملاقات. دفاعی تعلقات بڑھانے پر اتفاق. کوہاٹ دریائے سندھ میں کشتی الٹ گئی. 7 مسافروں کو بچا لیا گیا. 2 لاپتہ. پاکستان اور آذربائیجان کا اسٹریٹجک شراکت داری کو وسعت دینے پر اتفاق. اور برطانوی عدالت نے اسلام مخالف انتہا پسند رہنما ٹامی رابنسن کو قبل از وقت جیل سے رہا کر دیا. سامعین اب روزنامہ جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے وزیراعظم کا اہم دورے ایران. اخبار لکھتا ہے وزیراعظم شہباز شریف پیر کو ترکی کا دورہ مکمل کر کے ایران پہنچے جہاں انہوں نے خطے کی موجودہ صورتحال اور دو طرفہ تعلقات کے اہم پہلوؤں پر پہلے صدر پزیشکیان اور بعد میں رہبر اعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی سے ملاقات میں تبادلہ خیال کیا. وزیراعظم نے ایرانی صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا اور غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو دیا. وزیراعظم نے بھارتی جارحیت پر ایران کی جانب سے پاکستان کی حمایت اور ثالثی کی پیشکش کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کو دہرایا کہ پاکستان بھارت سے تجارت دہشت گردی پانی اور جموں کشمیر کے مسئلے پر سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہے. انہوں نے واضح کیا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم مذاکرات کے ذریعے خطے میں امن کے لیے ہمسایوں کے ساتھ تنازعات کا حل چاہتے ہیں لیکن اگر جارحیت کا راستہ اختیار کیا گیا تو اپنے ملک اور علاقائی سالمیت کا پوری قوت سے دفاع کریں گے. انہوں نے ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات بڑھانے اور تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایران کے ساتھ تجارت کو 10 ارب ڈالر تک لے جانے کی خواہش رکھتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ باہمی مشاورت کے ذریعے پاک ایران پائپ لائن منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ایران ہمارا دوسرا گھر ہے. دونوں بھائی اور ہمسایہ ممالک امن ترقی اور علاقائی استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے خواہش مند ہیں. پاک ایران مضبوط اقتصادی تعلقات پورے خطے کے لیے فائدہ مند ہیں. شہباز شریف نے غزہ کی صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ خطے میں فوری اور دیر پا جنگ بندی کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. ایرانی صدر پزیشکیان نے اس موقع پر کہا کہ خطے میں پائیدار سیکورٹی اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات پاکستان اور ایران کی مشترکہ پالیسی ہے. اور سامعین اب ہندوستانی اخبارات، پہلے روزنامہ قومی آواز کی بعض اہم سرخیاں۔ مودی حکومت کی کمزور خارجہ پالیسی کے سبب پہلگام حملے کے بعد کوئی بھی ملک ہندوستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، کانگریس۔ براہ کرم واپس آئیے، ہم آپ کا انتظار کریں، فاروق عبداللہ نے سیاحوں سے پہلگام آنے کے جذباتی اپیل کی۔ غیر ملکی دورے پر گئے وفد کے رکن غلام نبی آزاد کی طبیعت خراب، اسپتال میں داخل۔ مندروں کو سرکاری بدعنوانی سے بچایا جائے، بی جے پی کر رہی ہے قبضہ، بانکے بہاری مندر ٹرسٹ کی تشکیل پر اکھلیش یادو چراغ پا۔ شدید بارشوں سے مہاراشٹرا اور کیرلا میں تباہی، متعدد افراد جاں بحق، فصلوں اور گھروں کو شدید نقصان۔ بہار کو خصوصی ریاست کا درجہ نہیں ملنا، جنتا دل یو اور بی جے پی اتحاد کی ناکامی، کانگریس پھر حملہ آور۔ بنگلہ دیش 1971 کے جنگی جرائم کے ملزم اظہر الاسلام کے سزائے موت، سپریم کورٹ سے کردم قرار، رہائی کا حکم۔ اور سامعین، اب اردو ٹائمز نے داریہ لکھا، عنوان ہے معیشت سچ مچ آگے بڑھی یا جلد بازی میں آگے بڑھا دی گئی ہے۔ اخبار لکھتا ہے ہندوستان کے نیتی آیوگ یعنی پلاننگ کمیشن کے سی ای او بی وی آر سبرامین نے دو روز قبل ایک پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا کہ ہندوستان دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت بن گیا ہے، اس نے جاپان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ واقعی جشن کا لمحہ، لیکن یہ جشن کہیں دکھائی کیوں نہیں دیا؟ بزنس اسٹینڈرڈ نے یہ خبر اپنے اخبار کے چوتھے صفحے پر شائع کی۔ کیا بزنس اسٹینڈرڈ کو اس کی خوشی نہیں ہوئی یا بات کچھ اور ہے؟ اس خبر کے کئی زاویے ہیں۔ سب سے پہلا زاویہ یہ ہے کہ پلاننگ کمیشن نے یہ اعلان کرنے میں کچھ زیادہ ہی اجلت پسندی سے کام لیا۔ پریس کانفرنس کے 24 گھنٹے کے بعد ہی یہ بتایا جانے لگا کہ ابھی چوتھے نمبر پر نہیں ہے، آنے والے وقت میں چوتھے نمبر پر آ سکتا ہے۔ اب چاروں طرف یہ بحث ہو رہی ہے کہ ابھی تک ہندوستان دنیا کی چوتھی معیشت نہیں بنا ہے، ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں بن جائے، کیونکہ جاپان اس وقت زبردست معاشی پریشانیوں سے نبردازما، اس کی معیشت لگاتار نیچے کی طرف گامزن ہے۔ جب اس کی معیشت لڑھکتے ہوئے ہماری معیشت سے نیچے چلی جائے گی تو ہم خود بخود اس سے اوپر ہو جائیں گے اور دنیا کی چوتھی معیشت بن جائیں گے۔ اس خبر کا دوسرا زاویہ یہ ہے کہ جاپان اپنی اتنی تباہ حال معیشت کے باوجود بھی اپنے شہریوں کو جو معیار زندگی دے رہا ہے، اس کا شاید ہمارے یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جاپان کی معیشت تنزلی کا شکار ہے، لیکن آج بھی اس کی فرد آمدنی تقریباً $40,000 ہے، جبکہ ہندوستان میں فی فرد آدمی $2,500 ہے۔ یہ خلیج بہت گہری اور بہت وسیع ہے، یہی وجہ ہے کہ جاپانی شہریوں کے معیار زندگی اور ہمارے ملک کی معیار زندگی میں زمین آسمان کا فرق، اور بات اتنے پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں سالانہ $2,500 فی فرد جو آمدنی ہے، وہ بھی ملک کے سب سے امیر ترین 1% آبادی کے سبب ہے۔ عالمی معاشی نابرابری کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں امیر اور غریب کے درمیان آمدنی کا فاصلہ غلامی کے دور سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہو گیا، اس لحاظ سے ہم جاپان سے 15 کی گنتی تک پیچھے ہیں۔ چند مہینوں قبل وزیر اعظم کی صلاح کار کمیٹی کے ذریعے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان کی 90% آبادی ماہانہ 25,000 سے بھی کم کماتی ہے۔ گاؤں اور دیہات تو درکنار، ہمارے شہروں کے مکینوں کی بھی زندگی بھیانک معاشی قسم پرسی کا شکار ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود زندگی کی بنیادیں ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں۔ ہمارے ملک کی 80 کروڑ آبادی مفت راشن کی قطار میں کھڑی ہے۔ جب ملک کی 80 کروڑ آبادی مفت اناج کی محتاج ہو، پھر کیسے ہم تصور بھی کریں کہ ہماری معیشت جاپان سے آگے بڑھ گئی ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، نصیحت قبول کرنا عقل مندی کی علامت ہے۔ انسان جب تک نصیحت قبول کرے، ترقی کرتا ہے اور کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ نصیحت خیر کی جانب رہنمائی کرتی ہے، شر سے محفوظ رکھتی ہے، غلطیوں اور خاموشیوں کی نشاندہی کرتی ہے، خوبیوں نیکیوں کو پختہ کرتی ہے۔ میں تم کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ اس میں ہلاکت سے بچاؤ ہے اور وہ آخرت کے لیے غنیمت اللہ نے تقویٰ کے ذریعے بندے سے اس چیز کو بچا لیا جس سے اس کی عقل دور ہو جاتی ہے، اور تقویٰ کے ذریعے اس سے نابینائی اور جہالت کو دور کر دیا۔ دنیا سے دن نہ لگانا اگرچہ مشکل ہے، لیکن جو یہ کام کر لے اسے اطمینان اور سکون میں اثر آتا ہے، اور جو خدا سے وابستہ ہو جائے اسے عزت مل جاتی ہے۔ لیکن ان دونوں کے حصول میں انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر کوئی اپنے خدا سے حقیقی محبت رکھتا ہے تو اس کی دوستی یا دشمنی بھی خدا کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ جو خدا کا دوست ہو وہی اس کا دوست، اور جو خدا کا دشمن ہو وہ اس کا بھی دشمن قرار پائے۔ اللہ نے بعض انبیاء کی جانب وحی نازل فرمائی، دنیا سے تمہارا زہد تمہیں جل سکون پہنچاتا ہے، اور تمہارا سب سے کٹ کر میری طرف توجہ کرنا تمہیں میری خاطر عزت دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تم نے میری خاطر میرے کسی دشمن سے دشمنی مول لی ہے، اور میرے کسی دوست سے میرے لیے دوستی کی ہے؟ خدا ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور زندگی کی نعمت سے نوازا۔ مال و دولت، اولاد، والدین اور دنیا کی دوسری نعمتیں سب اسی کی عطا کردہ ہیں۔ اب اگر وہ کوئی نعمت ہم سے واپس لے لیتا ہے تو اس پر صبر و شکرنا چاہیے، کہ جو کہ عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، ایرانی مشاہیر۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں ایران اور عالم اسلام کے معروف فلسفی ابو نصر فارابی کے بارے میں گفتگو جاری رکھیں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ابو نصر فارابی قزاقستانی افغانستان کے شہر فاراب میں پیدا ہوئے تھے، اور دمشق میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر سپرد خاک ہوئے۔ یہ بات بھی ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ تمام محققین اور مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ ابو نصر فارابی ایک ایرانی تھے، اور ان کا پورا خاندان بھی ایرانی نسل تھا۔ بعض یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابو نصر ترک تھے، لیکن اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فارسی اور سوغدی زبان کی اہم کتابوں میں اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ فارابی ایک ایرانی فلسفی تھے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا ہے کہ فارابی نے مختلف علوم میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے کے مختلف علوم کے بارے میں باقاعدہ کتابیں تحریر کی ہیں۔ وہ فلسفے کے احیاء کرنے والے بلکہ اسلامی فلسفے کے بانی شمار ہوتے ہیں۔ فارابی کے فلسفے کا موضوع وجود مطلق ہے۔ فارابی کا فلسفہ اسلامی ہے، لیکن وہ یونانی اور ارسطو کے فلسفے سے متاثر تھے۔ فارابی کی نگاہ میں معاشرے کا سربراہ فلسفی ہونا چاہیے، جیسے خداوند عالم پورے نظام عالم کا قادر اور اسے چلانے والا ہے، اسی طرح ایک فلسفی معاشرے کے امور کو منظم کرتا ہے۔ فارابی کے فلسفے میں سیاست پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ وہ ایک ایسے فلسفی تھے جنہیں معاشرے کے اجتماعی اور سماجی مسائل کے بارے میں بہت زیادہ تشویش تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے فلسفے کی وجہ سے فلسفے اور سماجی اور اجتماعی امور میں ایک قربت آئی، اور انہوں نے اس بارے میں باقاعدہ کتابیں اور مقالات تحریر کیے ہیں۔ فارابی کی نگاہ میں سیاست اخلاقی اور معاشرتی بنیادوں پر استوار ہے۔ اخلاقی سیاست سے مراد خداوند عالم کی ذات مبارک کو محور قرار دے کر وحی اور معاد پر ایمان رکھنا ہے، جبکہ معاشرتی بنیاد سے مراد سماجی ضروریات نیز امت کے درمیان باہمی تعاون اور مشارکت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فارابی اجتماعی اور سماجی کامیابیوں کو سیاست کی اخلاقی بنیادوں پر عمل درآمد کا مرہون منت قرار دیتے ہیں۔ معروف ایرانی فلسفی ڈاکٹر ابراہیم دینانی کے بقول، ابو نصر فارابی زندگی کے اجتماعی اور سماجی مسائل کو ہستی کے خالق یعنی خداوند عالم سے مربوط سمجھتا ہے۔ ان کا نظریہ طبیعت یعنی فزکس سے ماوراء الطبیعہ یعنی میٹافزکس، اور میٹافزکس سے فزکس کی طرف کا سفر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ثقافتی مسائل پر تشویش اور پریشانی رہتی ہے، اور ان کی اس تشویش کو ان کے آثار میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن آج تک یعنی گزشتہ 14 صدیوں میں کسی ایک فلسفی نے بھی اجتماعی اور سماجی مسائل کے بارے میں اتنا کچھ نہیں کیا ہے جتنا فارابی نے اس بارے میں آثار چھوڑے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فارابی نے مختلف علوم کے بارے میں 100 کتابیں تحریر کی ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد ہم تک پہنچی ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ فارابی نے فلسفہ، منطق، ماوراء الطبیعہ کے موضوعات پر متعدد آثار چھوڑے ہیں۔ فلسفے کے شعبے میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پہلے مسلمان فلسفی ہیں جنہوں نے ارسطو اور افلاطون کے فلسفے کو مکمل درک کیا اور اپنی کتابوں میں اس کی تفسیر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر تنقید کی ہے۔ ان فلسفیوں کے آثار سے دوبارہ آشنائی ابو نصر فارابی کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ انہیں یونانی فلسفے سے انس تھا، لیکن وہ اندھی پیروی کرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے یونانی فلسفے کو پڑھا، اس کی گہرائی کو سمجھا اور صرف اصطلاحیں اور الفاظ یاد کرنے پر اکتفا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے فلسفے کی روشنی میں ایک ایسے عالم کی تصویر کھینچی ہے جو ارسطو اور افلاطون کے تصورات سے ملتی جلتی ضرور ہے، لیکن ان کو ہو بہو ایک جیسا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فارابی نے یونانیوں سے فلسفہ سیکھا، لیکن فارابی کے ذہن نے اسے نیا رنگ دیا کیونکہ فارابی اسلامی تعلیمات اور نظریات سے آگاہ تھے۔ فارابی نے ارسطو اور افلاطون کو منطق، طبیعت، اخلاق اور ماوراء الطبیعہ کی بنیاد پر پڑھا، لیکن بعد میں اس نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس فلسفے کو اسلامی فلسفے کے سانچے میں ڈھالا۔ فارابی اس نظریے کے قائل تھے کہ حقیقی فلسفہ ایک ہی ہے اور وہ فلسفے کے استادوں کے درمیان اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا ہدف ایک ہے، یعنی حقیقت کی طلب، اور وہ طلب حقیقت میں ایک ہیں۔ ابو نصر فارابی نے اپنے آثار میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ فلسفے کو دینی عقائد سے نزدیک لائیں، یا دوسرے الفاظ میں دینی عقائد و نظریات کو وہم و خیال اور خرافات سے محفوظ بنانے کے لیے فلسفے کے اصولوں پر استوار کرے۔ مثال کے طور پر وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ آغاز آفرینش یا کائنات کی تخلیق اور آغاز کے حوالے سے فلسفی نظریہ دقیق اور توحید سے زیادہ نزدیک ہے۔ فارابی فلسفے کی ترویج کے حوالے سے اس کی تعلیم کو بہت ضروری سمجھتے ہیں اور اسے دیگر علوم کی طرح اہمیت دینے کے قائل ہیں۔ اسی لیے انہوں نے فلسفے کی اصلاحات کو دین و مذہب کی اصلاحات کے قریب لانے کی بھرپور کوشش کی۔ فارابی فلسفے میں درجہ اجتہاد پر فائز تھے۔ وہ نہ صرف ارسطو کی طرح عالم برہانی کے درجے تک پہنچ گئے تھے، بلکہ انہوں نے علوم کی باقاعدہ طبقہ بندی کی، جس کے پیچھے باقاعدہ منطق اور دلیل تھی۔ فارابی حقیقت میں فلسفے اور اسلامی فلسفے کے مجدد اور بانی ہیں۔ فارابی کی نگاہ میں حقیقت فلسفہ خداوند عالم کی معرفت ہے۔ اس لحاظ سے جو دین توحید اور خداوند عالم پر ایمان کی بنیادوں پر استوار ہے، اس میں اور حقیقی فلسفے میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور اس میں فرق صرف ماہیت اور طریقہ کار اور میتھاڈولوجی میں ہے۔ ایک فکری قوت پر مشتمل اور دوسرا تخیلاتی قوت پر قائم ہے۔ فارابی کی نگاہ میں جو انسان کامل ہے، جس کے لیے وہ رئیس اول کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، وہ نبی اور امام ہی کا تصور ہے۔ فارابی کی منطق پر بھی خصوصی توجہ تھی، انہوں نے اس پر بھی کئی کتابیں تحریر کی ہیں۔ انہوں نے اس دور میں منطق کی حیثیت کو متعین کیا، اسی طرح انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اہل علم کو منطق کی کس قدر ضرورت ہے اور اس سے کیا کیا فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں۔ فارابی منطق کو ایسی صنعت قرار دیتے تھے جس میں عقل قوت پیدا کرتی ہے اور وہم و خیال اور غلطیوں میں مشعل راہ کا کام کرتی ہے۔ فارابی نے معقولات کو بدیہی اور نظری، یعنی واضح اور فکری، دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان کے مطابق عام لوگ بدیہیات میں غلطی کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جزو کل کا حصہ ہے اور کل جزو سے بڑا ہے، لیکن دوسرے معقولات کو فکر اور قیاس کی روشنی میں درک کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ منطق کی معقولات سے وہی نسبت ہے جو نحو کی الفاظ سے۔ ابو نصر فارابی نے جس دوسرے شعبے میں زیادہ کام کیا ہے اور کئی آثار بھی یادگار کے طور پر چھوڑے ہیں وہ ما بعد الطبیعیہ یعنی میٹافزکس ہے۔ انہوں نے فلسفے کو توحید سے سازگار بنانے کے لیے قواعد و ضوابط کا ایک باقاعدہ نظام تشکیل دیا جو دین سے دوری اور تضاد نہیں رکھتا، اور انہوں نے اس کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ فلاسفہ اسے دین کا باطن کہہ سکتے ہیں۔ فارابی علم الہی کو فلسفے کا تاج قرار دیتے ہیں، اور ارسطو کی کتاب میں ما بعد الطبیعیہ کے بارے میں جو کچھ تھا فارابی نے اس کو تبدیل کر دیا۔ ان کے مطابق تمام موجودات ناقص اور کم ترین مرحلے سے کمال کے مرحلے کا سفر طے کرتے ہیں، اور کوئی چیز خداوند عالم کی ضد اور نظیر نہیں ہے، یعنی کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا دورہ مسقط، اسلامی جمہوریہ ایران اور عمان کے درمیان تعاون کی 18 دستاویزات پر دستخط۔ پاکستان میں ایٹمی طاقت بننے کی سالگرہ، عام تعطیل اور یوم تکبیر، قوم کے نام وزیر اعظم اور دیگر اعلی حکام کے مبارکباد کے پیغامات۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ اور دیگر شہروں میں عوام کے مظاہرے، ملک میں جلد عام انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ اور یمن کے خلاف صہیونی حکومت کی فضائی جارحیت، صنعاء ایئرپورٹ پر بمباری، ہم غزہ کے عوام کی حمایت ہر حال میں جاری رکھیں گے، یمن کا رد عمل۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے دورہ مسقط میں ایران اور عمان کے درمیان تعاون کی 18 دستاویزات پر دستخط ہوئے ہیں۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے دورہ عمان میں دونوں ملکوں کے اعلی حکام نے باہمی تعاون کی 18 دستاویزات پر دستخط کیے ہیں۔ یہ دستاویزات قانون، اقتصاد، سیاست، ثقافت، تعلیم، دفاع، ابلاغیات، صحت عامہ، ٹیکنالوجی، توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں باہمی روابط اور تعاون میں توسیع سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس موقع پر ایران اور سلطنت عمان کے ثقافتی اور تاریخی روابط سے متعلق مشترکہ ڈاک ٹکٹ کا اجرا بھی کیا گیا۔ صدر ایران کے دورہ مسقط میں ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ اور عمان کے تجارت، صنعت اور سرمایہ کاری میں توسیع کے وزیر نے بینکاری تعاون میں توسیع کی راہوں کا جائزہ لیا۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کے یورینیم کی افزودگی کے حق کی خلاف ورزی کا مطلب ایران کی ایٹمی صنعت کو تباہ کرنا ہے اور یہ ایران کی ریڈ لائن ہے۔ ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی کی صنعت جوہری صنعت کی بنیاد شمار ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے یورینیم کی افزودگی کے حق کی خلاف ورزی کا مطلب ایران کی ایٹمی صنعت کو تباہ کرنا ہے اور یہ ایران کی ریڈ لائن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا اصل موضوع یہ ہے کہ ایران یقینی طور پر یورینیم کی افزودگی کی صنعت کا حامل رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مقابل فریق کو زبانی اور تحریری طور پر بتایا اور ایران کے شفاف موقع سے آگاہ کیا جا چکا ہے۔ ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے علاقے میں یورینیم کی افزودگی کے لیے کنسرشیم کی تشکیل کے بارے میں ایران کو تجویز پیش کیے جانے کے تعلق سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میڈیا میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے اس کا مذاکرات کے حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا اصل موضوع یہ ہے کہ ایران یقینی طور پر یورینیم کی افزودگی کی صنعت کا حق رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دو باتیں اہم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایران نے اعلانیہ طور پر کہا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے در پہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران میں یورینیم کی افزودگی ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے لیے نہیں ہوگی۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ایران میں یورینیم کی افزودگی کا عمل روکے جانے کے امکان کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ مسئلہ مذاکرات کا موضوع نہیں ہے اور یورینیم کی افزودگی کی فیصد کا مسئلہ بھی سیاسی نہیں بنایا جانا چاہیے۔ پاکستان میں یوم تکبیر منایا گیا، اس موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل رہی۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق اس مناسبت سے بدھ کو ملک بھر میں خصوصی تقریبات منعقد ہوئیں۔ یوم تکبیر کی مناسبت سے وزیراعظم شہباز شریف، مصلی فواز، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف نے الگ الگ بیانات میں پاکستانی عوام کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم تکبیر کے موقع پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو دنیا کی ساتویں ایٹمی قوت بنے 27 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ پاکستان اس مرتبہ یوم تکبیر ایک اہم اور تاریخی موقع پر منا رہا ہے۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ یوم تکبیر 1998 کے اس عظیم لمحے کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان جوہری طاقت کے طور پر ابھرا۔ یاد رہے کہ یوم تکبیر ہر سال 28 مئی کو منایا جاتا ہے۔ اس دن پاکستان دنیا کے سامنے پہلی اسلامی ایٹمی قوت بن کر ابھرا، اور پاکستان نے ایٹمی تجربات کر کے ملکی دفاع کو مستحکم بنا دیا۔ جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما سابق سینیٹر مشتاق احمد کی اہلیہ، بیٹی اور بیٹا گرفتار ہو گئے ہیں۔ مشتاق احمد نے بتایا ہے کہ اہلیہ نے پریس کلب کے سامنے غزہ کے لیے تعزیتی کیمپ لگایا تھا۔ اسلام آباد پولیس نے جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما سابق سینیٹر مشتاق احمد کی اہلیہ حمیرہ طیبہ، بیٹی مریم صدیقہ اور چھوٹے بیٹے علی کو دیگر خواتین سمیت گرفتار کر کے کوہسار تھانے میں بند کیے جانے کی خبر دی ہے۔ مشتاق احمد نے بتایا کہ اہلیہ نے پریس کلب کے سامنے غزہ کے لیے تعزیتی کیمپ لگایا تھا، کوئی احتجاجی کیمپ نہیں، پولیس کی فاشزم بدترین اسرائیل نوازی ہے۔ رہنما جماعت اسلامی نے کہا کہ کیا اسلام آباد میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے تعزیتی کیمپ لگانا جرم ہے؟ پارہ چنار میں اپر اور سینٹرل کرم کے مختلف علاقوں کے قبائل کے مابین امن معاہدہ طے پا گیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق کرم ضلع کے ڈپٹی کمشنر اشفاق احمد کا کہنا ہے کہ فریقین کے مابین امن معاہدہ خوش آئند اقدام ہے۔ قیام امن کے لیے ضلع کرم میں یہ تیسرا امن معاہدہ ہے، مزید معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ قبائلی عمائدین کا کہنا ہے کہ قیام امن میں حکومت کا ساتھ دیں گے اور بھرپور تعاون کریں گے۔ امن معاہدے کے موقع پر ضلعی انتظامیہ اور فریقین کے قبائلی عمائدین نے شرکت کی۔ یاد رہے کہ اپر، لوئر اور سینٹرل کرم کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، جس سے پارا چنار کے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ڈھاکہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے عبوری انتظامیہ سے ملک میں فوری انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی طرح کے مظاہرے بنگلہ دیش کے بعض دیگر شہروں میں بھی کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ڈھاکہ میں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی بی این پی کے وسیع مظاہروں کے بعد بعض ذرائع نے چیف ایڈوائزر محمد یونس کے استعفے کی دھمکی کی خبر بھی دی تھی، لیکن بعد میں عبوری انتظامیہ نے اس کی تردید کر دی تھی۔ تازہ مظاہروں میں عبوری انتظامیہ سے بلا تاخیر انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ مظاہرے ایسی حالت میں ہوئے ہیں کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومتی کونسل کے سربراہ محمد یونس نے اعلان کیا ہے کہ انتخابات جون 2026 میں ہوں گے۔ بعض رپورٹوں کے مطابق بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے دسمبر میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے بدھ کو اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر علی خان محمود آباد کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ پروفیسر علی خان محمود آباد کے اظہار رائے کے آئینی حق پر کوئی قدغن نہیں ہے، تاہم مقدمے سے متعلق کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنے سے پرہیز کریں۔ سپریم کورٹ کی دو رکنی بینچ نے کہا کہ چونکہ معاملہ حساس ہے، اس لیے وہ سوشل میڈیا یا کسی بھی پلیٹ فارم پر اس کے بارے میں کچھ بھی بولنے اور لکھنے سے پرہیز کریں۔ یاد رہے کہ پروفیسر علی خان محمود آباد کے خلاف آپریشن سندھور سے متعلق ان کی ایک پوسٹ کے بعد مبینہ اشتعال انگیز مواد شیئر کرنے کے الزام میں دو ایف آئی آر درج کرائی گئی تھیں، جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بعد میں سپریم کورٹ نے انہیں عبوری ضمانت دے دی تھی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے یمن کے سنا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی حملہ کیا ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت نے یمن کے خلاف اپنی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ المیادین کے رپورٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے کئی بار فضائی جارحیت کا ارتکاب کیا۔ اس حوالے سے یمنی میڈیا نے بتایا ہے کہ 4 فضائی حملوں میں صنعاء ایئرپورٹ کے رن وے اور 1 یمنی طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بدھ کے روز اسرائیلی فوج کے جارحانہ حملے کے جواب میں یمن کی انصار اللہ تحریک کے سیاسی بیرو کے ایک سینئر رکن محمد البخیتی نے تاکید کی کہ یمن غزہ کی حمایت جاری رکھے گا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے فلسطینی عوام کی حمایت ہرگز ترک نہیں کرے گا۔ غزہ پر صہیونی قابض فوج کے تازہ ترین وحشیانہ حملوں میں 200 سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ غزہ شہر کے السفتاوی محلے میں فلسطینی صحافی اسامہ العربید کے گھر پر بمباری کی گئی، جس میں 8 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ان ذرائع کے مطابق حملے میں اس صحافی کے خاندان کے تمام افراد شہید ہو گئے۔ غزہ پٹی کے وسط میں واقع شہر دیر البلا میں بھی فضائی حملوں میں متعدد افراد شہید یا زخمی ہوئے۔ جنوبی غزہ میں رفح کے مغرب میں العلم اسکوائر کے مضافات کو بھی اسرائیلی فوج نے نشانہ بنایا۔ جنوبی غزہ میں خان یونس کے جنوب مشرق میں معن قصبے پر بھی صہیونی حکومت کی بمباری میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ بدھ کو علاقے میں 28 افراد شہید اور 179 زخمی ہوئے ہیں۔ 18 مارچ 2025 سے غزہ پر جارحیت کا نیا مرحلہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 3,924 افراد شہید اور 11,267 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ ان شہدا سمیت غزہ میں 8 اکتوبر 2023 سے اب تک ہونے والے آپریشن میں شہدا کی کل تعداد 54,084 اور زخمیوں کی تعداد 1,23,308 تک پہنچ گئی ہے۔ کیتھولک عیسائیوں کے رہنما پوپ لیو نے فلسطینی بچوں کی شہادت کی مذمت کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ پوپ لیو نے بدھ کو غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے اسرائیل اور حماس سے بین الاقوامی انسانی قانون پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ سینٹ پیٹرز اسکوائر میں اپنے ہفتہ وار خطاب میں پوپ نے کہا کہ غزہ میں اپنے بچوں کی لاشوں کو مضبوطی سے گلے لگانے والی ماؤں اور باپوں کی دل ہلا دینے والی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں ایک بار پھر تمام ذمہ داروں سے اپنی یہ اپیل دہراتا ہوں کہ جنگ ختم کریں، تمام یرغمالیوں کو رہا کریں اور انسانی حقوق کا مکمل احترام کریں۔ کیتھولک عیسائیوں کے اس عالمی پیشوا نے حال ہی میں غزہ کی صورتحال کو تشویشناک اور افسوسناک قرار دیتے ہوئے صہیونی حکومت سے مطالبہ کیا کہ غزہ پٹی میں انسانی امداد کی ترسیل میں رکاوٹیں دور کی جائیں۔ صہیونی وزارت جنگ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی ہتھیاروں سے لدے 800ویں طیارے کی آمد کے ساتھ ہی امریکہ سے کل 90,000 ٹن سے زائد ہتھیار مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں پہنچ گئے ہیں۔ صہیونی وزارت جنگ نے ایک بیان میں مزید کہا کہ یہ امریکی ہتھیار 8 اکتوبر 2023 کو غزہ پر جہریت کے آغاز کے بعد سے 940 طیاروں اور بحری جہازوں کے ذریعے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں داخل ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزارت جنگ نے مزید کہا کہ بڑے پیمانے پر اسلحے کی منتقلی کی کارروائی کے ایک حصے کے طور پر 800واں طیارہ منگل کی صبح مقبوضہ علاقوں میں اترا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ آپریشن متعدد اسرائیلی فوجی ایجنسیوں کے درمیان مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں انجام پایا ہے، جس میں اسرائیل کے بین الاقوامی ٹرانسپورٹیشن یونٹ اور امریکہ میں اسرائیلی وار لاجسٹکس بورڈ جیسے یونٹوں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سے کیا خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا